تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ سلسلہ لے کر اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے بیرون ملک کے ناظرین ہم سے شرعی رہنمائی کے لیے سوالات کریں، آپ کے سوالات ہوں اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی کے جوابات ہوں۔ آج ہم نے آپ کے لیے اپنے اس سلسلے کو تھوڑا سا اوپن اور براڈ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کس قدر بڑی نعمت ہے کہ اس کے فضائل سنتے چلے جائیں، جیسے جیسے فضائل سنتے چلے جاتے ہیں دل میں مزید درود پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، جب تک کچھ کالز آتی ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ سوالات میں عرض کر دیتا ہوں۔ سجدہ تلاوت جو ہے، تلاوت کے اندر یقیناً یہ کچھ آیات ہیں قرآن پاک میں، تو یہ سجدہ تلاوت کی آیات کہلاتی ہیں۔ سجدہ تلاوت، اگر کوئی شخص اگر قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے اور وہ آیت آ گئی، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ اسی وقت اس کو سجدہ کرنا ضروری ہوگا یا وہ بعد میں بھی کبھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور اس نے آیت سجدہ پڑھی
جی،
تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ تو لازم ہو گیا۔
ٹھیک ہے،
اب یہ کہ کیا اسی وقت کرنا ضروری ہے، یہ اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تاخیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا وضو ہے تو پھر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔
ٹھیک ہے،
لیکن اتنا ضرور فرمایا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے یا جو سن رہا ہے، اگر وہ اس وقت اور وہ بیرون نماز ہے، نماز ادا نہیں کر رہا، ویسے تلاوت کر رہا ہے، تو سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، وغفرانا کا ربنا وعلیک المصیر، اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف اے رب کریم ہمارا لوٹ کر جانا ہے، پھرنا ہے، تو یہ کہہ دے تاکہ جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا ہے تو اس کی زبان سے اطاعت ہو جائے اسی وقت کہ میں اس کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں اور میں نے سنا ہے، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور اگر بعد میں جیسے تلاوت کلام پاک ختم کر لیتا ہے یا اس وقت وضو نہیں ہے، تلاوت کر رہا ہے، چونکہ وضو نہ ہونے کی صورت میں زبانی تلاوت کر سکتے ہیں
جی،
تو اب جو ہے وہ بعد میں اگر سجدہ تلاوت کر لیتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں بھی سستی کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت، آیت سجدہ پڑھی
جی
تو اب کر لیں گے،
بعد میں کر لیں گے،
بعد میں کر لیں گے۔ اسی طرح عام طور پر قرآن خانیوں میں اور سوئم کی محافل میں یا اس طرح کے دیگر ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یا ہم سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، اور پتہ چلا کہ وہ ہمارے ذمے میں اتنے سجدے جو ہے وہ لازم ہو گئے، تو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کو ہم کریں ہی نہ یا بھول جائیں، تو لہٰذا اس وقت نہیں تو بعد میں کرنا ضروری ہے، اور اب تک جتنے نہیں کیے ہیں ان کا بھی حساب کتاب کر کے وہ سجدے ادا کر لیں۔
ٹھیک ہے، امید ہے کہ بہت کلیئر ہوا ہوگا کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ کرنا ہے، اور اگر اس وقت نہیں کر رہے تو کیا پڑھنا ہے، اور اگر لیٹ کریں تو پڑھ تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضور، یہاں یہ بتائیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، یعنی پراپرلی کھڑا ہونا پڑے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جانا ہوگا، یا کچھ لوگ دیکھا ہے وہ بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کو ٹیبل پہ رکھا اور وہیں سجدے میں چلے گئے، اور پھر تیسرا اس میں سوال یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ کیا وہ سجدے کی تمام احکام جو ہیں کہ وہ انگلیاں پیروں کی بھی مڑیں، ناک بھی صحیح طریقے سے سجدے میں لگے، یا اس میں کچھ تھوڑی سی رعایت ہے؟
سجدے کا جو مستحب اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، تو تو اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے. یہاں پہ تکبیر نہیں ہے, کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں, صرف کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہوا, اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے. اور سجدے میں تسبیحات سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ یہ تسبیحات پڑھے. اس کے علاوہ اور بھی تسبیحات منقول ہیں, وہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت پڑھ سکتا ہے کہ جب نماز میں سجدہ تلاوت نہ کر رہا ہو. نماز میں کرے گا تو سبحان ربی العلیٰ ہی پڑھے گا, اور اگر غیر نماز میں کرے گا تو سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی منقول دعائیں ہیں, وہ بھی پڑھ سکتا ہے. یہ کہنے کے بعد, ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے. تو یہ جو سیدھا کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے سے سیدھا کھڑا ہو جانا, یہ اس کا طریقہ ہے. اور اگر کسی نے بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر لیا, یعنی کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے, ڈیسک ہٹائی اور سجدہ کر لیا, تو اس سے بھی سجدہ
قبلہ رو تو ہونا پڑے گا نا.
قبلہ رو ہونا,
قبلہ رو بھی ہونا پڑے گا. اور جو
دیکھیں اس میں شرائط وہی ہے,
ٹھیک ہے,
صرف تکبیر تحریمہ نہیں ہے, جو نماز کی شرائط ہیں, طہارت ہونا, استقبال قبلہ ہونا, یہ ساری شرائط وہی جو نماز والی ہیں, طہارت کی اور دیگر جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری, ستر عورت کا ہونا, تو یہ ساری صورتیں ہونا ضروری ہیں. صرف تکبیر تحریمہ نہیں ہے, یعنی کہ جو ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے ہیں وہ نہیں ہے.
اچھا, یہ مرد و عورت میں دونوں میں تلاوت کا سجدہ ہوگا, عورت کے لیے کوئی تخفیف تو اس میں نہیں؟
نہیں, عورت کے لیے اس میں تخفیف نہیں ہے. یہ جو تلاوت کلام پاک کرے گا مسلمان, اور وہ جب پڑھے گا اور اتنی آواز سے پڑھے گا کہ اگر کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ جو اس کے کان تک آواز پہنچنے سے معنی ہے, یعنی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں جبکہ کوئی معنی نہ ہو, تو اگر اتنی آواز سے وہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو پھر اس صورت میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اگر وہ اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ کرنا لازم ہو جائے گا.
اچھا, اب یہ تو ہو گیا آیت سجدہ تلاوت کرنے کا. کسی نے تلاوت کی, ایک تو ہم امام مقتدی جو امام کے پیچھے ہوتا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں نارملی, وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں. ہمارے یہاں عرب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا لگتا ہے یا تو سب کو پتا ہوتا ہے یا سب ایک دوسرے کو دیکھ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے, پہلی رکعت میں سجدہ ہے, لوگ کر لیتے ہیں. لیکن ویسے ہی کوئی کسی اجتماع میں گئے, کسی محفل میں گئے, یا ویسے ہی کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کر دی, تو کیا اب جتنے لوگ سن رہے تھے سب پر سجدہ واجب؟
جی ہاں, اگر کسی نے محفل میں تلاوت کی اور جو لوگ سن رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
اگرچہ اس نے قصدن بھی نہیں سنا, ویسے اس کے کان میں آ گئی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر اس پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے.
لازم ہو جائے گا. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت ہوئی ہے.
دیکھیں, اس میں یہ تو کہا ہے فقہا نے کہ اگر وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے قرآن پاک کا کسی بھی زبان میں, تو اب اس صورت میں اگر وہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں جو سن رہا ہے تو اس, اگر وہ جاننے والا نہیں ہے تو اس کو بتا دے کہ یہ ترجمے کی تلاوت کی گئی ہے, ترجمہ پڑھا گیا ہے اور آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا گیا ہے, تو اس اب جو ہے وہ سجدہ تلاوت بھی لازم ہو گیا. لیکن قرآن پاک سننے کے بارے میں فقہا نے یہ فرمایا کہ جو بھی سنے گا چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہو گیا.
اسی لیے عموماً قاری صاحبان وہ والی آیات تلاوت نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. لیکن اب چلیں, بتا بھی دیا اور جو سننے والے ہیں ان سب پر سجدہ تلاوت بھی ہو گیا, لیکن چونکہ آج کل ہمارے اجتماعات, ہماری محافل, جلسے وغیرہ مائک پر بھی ہوتے ہیں, تو کچھ آوازیں مسجد کے باہر یا اس جگہ کے باہر بھی جا رہی ہوتی ہیں, باہر بھی لوگ آواز سن رہے ہوتے ہیں, تو کیا باہر چلنے پھرنے بیٹھنے دکاندار ان سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے؟
جس نے اس آیت سجدہ کو سنا ہے تو اس کے اوپر تو لازم ہو جائے گا, چاہے وہ باہر ہے چاہے وہ دکان میں.
وہ سننے کے لیے نہیں آیا ہے
لیکن اس نے سنا تو ہے نا.
اچھا,
اگر اس نے سنا ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا.
اللہ اللہ, یعنی اس کا مطلب پھر ایسی تلاوت کے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ اول تو اجتماعات میں ایسی تلاوت بھی نہ ہو, تاکہ کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور اگر ہو تو اس کو بتا بھی دیا جائے اور پھر مائک پر احتیاط کی جائے. کچھ کالز آپ کی ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سجدہ تلاوت کو بھی ہم لے رہے ہیں لیکن آج ہم نے کچھ اپنے ٹاپک کو براڈ رکھا ہے. آپ کسی صورت کسی بھی ٹاپک پر ہم سے آج بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں, کچھ کالز لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام راشد اتاری ہے, میں حیدرآباد کے شہر لطیف آباد سے بول رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت میں سوال ہے, نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کتنے شرائط ہیں, یہ ذرا بیان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے جی؟
قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. انشاءاللہ آپ کے دونوں کے جوابات حاصل کرتے ہیں. جی حضور, نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط, اس سے پہلے کہ یہ بیان کی جائیں میں ہمارے ناظرین کو عرض کروں گا, ہمارے راشد بھائی نے بہت اچھا کوسچن کیا ہے اور ہمارے الحمدللہ مدنی قافلوں میں اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, یاد بھی کروایا جاتا ہے. اور یہ سوال ہم سب سے ایک دوسرے سے کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں, نماز پڑھتی ہوں, اگر جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, کیا نماز کے فرائض اور شرائط ہمیں معلوم ہیں؟ کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ پری کنڈیشنز ہیں جو نماز سے پہلے ہیں اور کچھ نماز کے دوران کنڈیشنز ہیں جس کو فرائض کہا جاتا ہے. آئیے غور سے سنیے بھی اور کوشش کیجئے, پھر ہم پوچھیں گے انشاءاللہ کہ کس کتاب سے ہم اس کو حاصل کر لیں تاکہ ہمیں یاد بھی رہ جائے. جی حضور.
جی یہ سوال تو انہوں نے بڑا تفصیلی کیا ہے,
ہیڈنگز بھی بتا سکیں گے,
ہیڈنگز ہیں ان کے اوپر بھی پورے پورے سلسلے ہو سکتے.
بالکل صحیح فرمایا, بالکل ہم نے کیے بھی ہیں الحمدللہ.
چھ نماز کی چھ شرائط ہیں, سات فرائض ہیں.
ٹھیک ہے.
نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت.
ٹھیک ہے.
اور طہارت پھر جو ہے وسیع ہے,
پوری تفصیل ہے.
تفصیل ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری نماز کی شرط ہے ستر عورت.
ٹھیک ہے.
یعنی کہ جو مرد کے اور عورت کے چھپانے والے اعضا ہیں, جن کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت نے کہ جن کا چھپانا ضروری ہے, ان کا چھپا ہوا ہونا.
ٹھیک ہے.
اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ.
ٹھیک ہے.
یعنی قبلہ شریف کی طرف منہ ہونا, کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا. اور چوتھی شرط ہے کہ وقت, کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت بھی ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اور پانچویں شرط ہے نیت کا ہونا, کہ جو جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے کہ فرض ادا کر رہے ہیں, نفل ادا کر رہے ہیں, سنت ادا کر رہے ہیں, واجب ادا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور چھٹی نماز کی شرط ہے تکبیر تحریمہ, یعنی تکبیر تحریمہ جسے ہم نماز کا ابتدا کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. یہ نماز کی آخری شرط بھی ہے اور سب سے پہلا فرض بھی ہے. تو یہ تو تھی نماز کی چھ شرائط, اور نماز کے فرائض جو ہیں وہ سات ہیں. سب سے پہلا یہی ہے, تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے قیام, تیسرا ہے قرات, چوتھا ہے رکوع, پانچواں ہے سجود, اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ, اور ساتواں ہے خروج بصنعہ, یعنی کہ اپنے کسی فعل سے نماز سے باہر ہو جانا. تو یہ نماز کے سات فرائض ہیں. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ ہر ہر شرط کے اوپر اور ہر ہر فرض کے اوپر یہ ایک پورا پورا, یعنی کہ یوں سمجھے کہ
لیکن اب اس پہ میں ایک سوال کر کے اہمیت اجاگر کر دوں کہ ایک شرط مس ہو گئی, نماز کی چھ شرائط آپ نے بتائیں, کوئی ایک شرط پوری نہ ہوئی کیا نماز ہو جائے گی؟
نہیں.
اچھا,
اب اگر فرض کیا کہ اس کی پہلی شرط طہارت ہی مکمل نہیں ہے,
کچھ بھی نہیں ہوگا,
تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اگرچہ وہ مسجد میں پہنچ گیا, استقبال قبلہ کر لیا, ستر عورت ہے, وقت ہے,
باقی ساری شرائط پوری کر لی,
ساری شرائط پوری کر لی, پورے طریقے سے فرائض بھی ادا کر لیے, اچھی قرات اور سب کچھ کر لیا, لیکن اگر ایک شرط بھی مفقود ہے, چھ شرائط میں سے ایک بھی اگر شرط نہیں ہے, مس ہو جاتی ہے, تو پھر نماز نہیں.
اسی طرح سات فرائض آپ نے بیان کیے,
جی
ساتوں میں سے کوئی ایک فرض,
سات فرائض میں سے اگر کوئی بھی فرض چلا جاتا ہے, ادا نہیں ہوتا ہے, ادائیگی سے رہ جاتا ہے, یا جس طرح ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طرح ادا نہیں ہوتا ہے, تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی.
اب میرے پیارے اسلام بھائی, غور کرنے کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے اس وقت سالوں کے نمازی سن رہے ہو جن کو کئی سال ہو گئے نماز پڑھنے والے, جو نہیں پڑھتے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. بلکہ میں دعوت پیش کروں گا کہ نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے, نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. لیکن جو پڑھتے ہیں, چھ شرائط اور سات فرائض, یہ وہ ہیں جن میں سے ایک بھی نہ ہو, عمل نہ ہو اس پر, تو نماز نہیں ہوتی. کیا ہم نے اس کے بارے میں کچھ سیکھا؟ کیا ہمیں ان کے نام بھی پتہ ہیں؟ ہو سکتا ہے آج کئی ناظرین ایسے ہوں, ہمارے دارالافتاء کے اسلام میں بہت سپیڈلی چلے گئے آگے, کیونکہ واقعی سلسلہ صرف اسی پر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سے بک کا نام بھی لیں گے. طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں, اگر ہم نمازی ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نماز کی شرائط کیا ہے، ہمیں فرائض پتا ہونے چاہیے، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ہو سکتا ہے آپ کہیں جناب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب پہ ایک ایک سلسلہ، ہو سکتا ہے تو ہمیں تو کئی دن دینے پڑیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہمارے فرض علوم کورس جو مدنی چینل پر ہم ٹیلی کاسٹ کر چکے ہیں اس کی ڈی وی ڈی حاصل کر لیں، اس کا میموری کارڈ حاصل کر لیں، آپ صرف 3 دن قافلے میں سفر کر لیں اور اپنے امیر قافلہ کو جا کے کہہ دیں مجھے بس نماز کے فرائض اور شرائط یاد کروا دیں، اس کی تفصیل بتا دیں اور مجھے میرا وضو درست کروا دیں، کیونکہ ہر چیز میں ڈیٹیل ہے نا، طہارت کیا ہے، ستر عورت کیا ہے، استقبال قبلہ کیا ہے، وقت، تو وہ ڈیٹیلز بھی ہیں کچھ. لیکن آئی بلیو کہ آپ 3 دن میں یہ تمام چیزیں سیکھ کر آئیں گے، پھر آپ سے شاید موقع ملے گا تو میں پوچھوں گا کہ اب بتائیے، تو آپ فیل کریں گے کہ واقعی بہت کچھ سیکھنا تھا جو اب جا کے سیکھا. آپ حضور بتائیں کہ یہ اتنی ساری باتیں ہم کہاں سے سیکھیں، کوئی کتاب کا نام بھی بتائیں.
جی کتاب بہت ہی آسان کتاب جس کو ایک عام جو ہے وہ اردو پڑھنے والا بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس میں نماز کے شرائط، فرائض، جمعہ، مسافر، سفر،
واجبات،
عیدین، واجبات، یعنی کہ نماز سے ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری نماز کی روزانہ کی نماز جو ہے فرض نماز ہے، تو اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مکروہات تحریمیہ کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، شرائط کے موٹے موٹے مسائل کیا ہیں اور اس میں توجہ طلب مسائل کیا ہیں، اسی طرح شرائط میں طہارت ہے تو طہارت کس طریقے سے حاصل ہوگی، یہ پورے کا پورا تفصیلی بیان کہ وہ بھی چیزیں کہ جو تجربے سے بار بار دیکھنے سے، پوچھنے سے، لوگ بار بار پوچھنے سے جو ہے وہ بڑی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگرچہ وہ معمولی باتیں ہیں لیکن وہ بہت بڑی باتیں ہیں احتیاطات کے اعتبار سے، تو وہ ساری کی ساری باتیں یہ نماز کے احکام،
گویا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ نماز کے حوالے سے. میرے ناظرین اس کتاب کا نظارہ بھی کر لیں، اور چونکہ اس وقت اوورسیز ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ کتاب نہ صرف اردو زبان میں بلکہ کئی زبانوں میں، انگلش میں، سندھی میں، اور نہ جانے کس کس زبان میں، یہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net پر اویلیبل ہے. یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام اور ویب سائٹ. آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو پڑھیے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ سب نے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانی ہے، اپنے گھر میں اس کا درس دیجئے. نماز ہی ٹھیک نہیں ہماری تو پھر آپ سوچئے کہ برکتیں کیسے ملیں گی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا پتا نماز کی کوئی شرط ہی مس ہو رہی ہو، کوئی فرض ہی مس ہو رہا ہو. تو راشد بھائی حیدرآباد سے، بڑا اچھا آپ نے سوال کر لیا، امید ہے کئی اسلامی بھائیوں کو اس طرف موٹیویشن ملی ہوگی اور ہائی لائٹ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی. دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا سوال ہمارے اسلامی بھائی تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے.
دیکھیں قسطوں کا کاروبار کا بھی عام طور پر لوگوں کو کنفیوژن ہے. قسطوں کا کاروبار کرنا جائز کی صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں. قسطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قیمت ہے اس کو آپ نے کچھ قسطوں میں بانٹ لیا ہے،
ٹھیک ہے.
اب جو چیز آپ نے بیچی ہے اور اس کی قیمت کی کچھ قسطیں کر لی ہیں اور ان کی قسطوں کی ادائیگی کا ایک وقت مقرر کر لیا ہے، قیمت متعین کر کے کہ 100 روپے ہے اس کی قیمت مثلا، اور آپ جو ہے وہ 10 قسطوں میں 10-10 روپے ادا کریں گے، قیمت بھی متعین ہے، قسطیں بھی متعین ہیں، چیز بھی متعین ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس طرح کی کوئی بیچ میں شرط نہیں ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کریں گے
تو یہ وہ ڈکلیئر ہے، سب کو پتا ہے،
کلیئر ہے کہ بھئی یہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی شرط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ قسط شارٹ کر دی، ادا نہیں کی تو آپ کو جو ہے وہ پلنٹی وغیرہ لگے گی یا چیز آپ کی ضبط ہو جائے گی، اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں ہیں. قیمت اور قسطیں متعین ہیں، تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو اتنی ہی قسط دینی پڑے گی، تو اس صورت میں قسطوں کا کاروبار جائز ہے. اور عام طور پر جو قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کہا جاتا ہے تو اس کے ناجائز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں عام طور پر جو رجحان چل رہا ہے قسطوں پہ جو چیز دیتے ہیں تو اس میں پلنٹی وغیرہ، چیز کا ضبط ہو جانا، اس طرح کی ناجائز شرائط اس معاملے میں شامل ہو جاتی ہیں.
اس وجہ سے
قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کہا جاتا ہے.
بہت اچھی بات آج پتہ چلی کہ ہر قسطوں کا کاروبار ناجائز نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ہر قسطوں کا کاروبار جائز بھی نہیں ہے. دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اگر وہ تمام چیزیں شرعی تقاضوں کے مطابق ہیں تو قسطوں کے کاروبار کی اسلام میں اجازت ہے. مگر ہم دوبارہ آپ کو عرض کریں گے کہ آپ جس کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا قسطوں پہ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ظاہر ہے آپ شرائط نامہ بنائیں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنائیں گے، اسے دارالفتا اہل سنت بھیج دیجئے. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں دارالفتا @dawatislami.net پر. آپ ہمارے کسی قریبی دارالفتا سکتے ہیں اور جا کر اس کو چیک کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صحیح معنوں میں رہنمائی مل جائے گی. اگر پھر قسطوں کا کاروبار کریں اور جائز طریقے سے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. چلتے ہیں کچھ اور کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الامین چاکی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری رکعتوں میں ہم جمعے کی نیت کریں گے یا زہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیجیے گا. شکریہ
جی. مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آفتاب احمد عطاری باب المدینہ کراچی کے شہر اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, چار رکعت نماز ہو یا دو رکعت نماز ہو, تو اگر کوئی اسلامی بھائی تیسری یا چوتھی رکعت میں آتا ہے اور اسی دوران اگر امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں تو مقتدی جو بعد میں آیا تیسری رکعت میں شامل ہوا یا چوتھی میں, تو آیا اس کو بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرنا ہے یا وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے؟ مجھے سوال کا جواب دے دیں مہربانی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید بھائی تھے, یہ سوال پہلے بھی ہمارے پاس آیا اور آج چونکہ سلسلہ ہم نے ہر ٹاپک کے لیے اوپن رکھا ہے تو ہر سوال ایک نئے ٹاپک کو لے کر آ رہا ہے. جمعے کی نماز میں جو بقیہ رکعتیں ہیں, جمعے کی دو رکعت تو جمعے کی نیت سے پڑھیں, بقیہ رکعتیں ظہر کی نیت سے پڑھیں گے یا جمعہ کی نیت سے؟
پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ شہر اور دیہات میں فرق ہوتا ہے,
ٹھیک ہے؟
یعنی جمعے کا انعقاد بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا. جہاں جمعہ ہونا چاہیے اس کی فقہا نے شرائط بیان کی. تو جیسے بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پہ جمعے کا انعقاد درست ہے کیونکہ وہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں. تو جہاں پہ جمعہ منعقد ہوگا تو وہاں پہ جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی, فرضوں میں بھی اور سنن اور نوافل میں بھی, کیونکہ وہاں پہ آج ظہر نہیں ہے بلکہ آج وہاں پہ جمعہ ہی ہے. اور جہاں پہ جمعہ نہیں ہے تو وہاں پہ ہے ہی ظہر کی نماز, تو وہاں پہ ظہر کی نماز کی نیت کریں گے, جمعہ کی نیت نہیں کریں گے. تو جمعہ کی نماز میں جہاں جہاں جمعہ ادا کر رہے ہیں, جہاں پہ شرن جمعہ,
اس کی ساری رکعتوں میں جمعہ کی نیت ہوگی,
وہاں سب میں جمعہ کی
نفل بھی وہ جو ہیں وہ جمعہ کے
نوافل, سنت, فرائض, پہلے کی سنتیں, بعد کی سنتیں, سب میں جمعہ کی نیت کریں گے. اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ بعض لوگ جمعہ ظہر, یعنی بہت کنفیوز ہیں اس میں بہت سارے لوگ.
جمعے میں دو کنفیوژن بہت بڑی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جمعہ یا ظہر ہے, اور وہ جو دو سنتیں ہیں نا, وہ سنتیں موقعہ ہیں یا غیر موقعہ ہیں؟ یہ دوسرا سوال میں کر لیتا ہوں دوبارہ.
یہ بہت اصل میں کنفیوز ہیں کہ بھائی آج جمعہ یا ظہر ہے,
ٹھیک ہے؟
کیونکہ وہ شاید وہ سارا ہفتہ ظہر پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ جمعہ جو ہے وہ شریعت نے جہاں جہاں لازم کیا ہے تو وہاں پہ جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی. آج ظہر نہیں ہے اس وقت میں, آج جمعہ ہے,
جمعہ ہی ہے, ٹھیک ہے؟
اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کی جو جمعہ کی پہلی چار سنتیں اور فرضوں کے بعد کی چار سنتیں یہ مؤکدہ ہیں, اور جو دوسری دو سنتیں ہیں چار کے بعد اس میں اختلاف ہے. تو اختلاف سے بچنے کے لیے پڑھ لینا بہتر ہے.
تو اب اس کو موقعہ کی نیت سے پڑھیں یا غیر موقعہ؟
مطلقاً سنت کی نیت کریں گے,
ٹھیک ہے,
تو وہ موقعہ ہوں گی یا غیر موقعہ؟
لیکن اگر کوئی موقعہ کہہ کے بھی پڑھتا ہے تو ہو جائے گی.
اچھا,
یہاں اب یہ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جمعہ ہے وہاں جمعہ کی نیت, یا ایسا گاؤں ہے جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں تو وہاں ظہر کی نیت. کسی کا جمعہ ہی فوت ہو گیا, یعنی رہتا شہر میں ہے اور جمعہ کی نماز ہی نہیں ملی اسے, اپنی نماز پڑھے گا, تو وہ اب جمعہ کی نیت سے پڑھے گا یا ظہر کی؟
ایک تو یہ کہ جمعہ کے لیے شہر وغیرہ یہ شرطیں, دوسرا یہ کہ جمعہ ایک خصوصی نماز ہے,
ٹھیک ہے,
جس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ اس کے منعقد ہونے کے لیے کوئی خصوصی شرائط بھی ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ امام ہو وہ امام کہ جس کو اجازت ہو اور خطبہ ہو,
صحیح.
اب یہ صرف جمعہ والے دن ہی ہو سکتی ہیں, تو جو جمعہ کی نماز چلی گئی وہ چلی گئی. اب اگر اس کی قضاء کرنی ہے تو جمعہ کی نہیں کریں گے بلکہ ظہر کی کریں گے. تو اب قضاء اگر ہو گیا ہے جمعہ تو پھر ظہر کی نیت کریں گے.
جمعہ با جماعت ہی پڑھا جا سکتا ہے, اس کو بغیر جماعت کے یا قضاء کر کے جب بھی پڑھیں گے تو وہ ظہر کی نیت. امید ہے کہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا ہمارے اسلامی بھائی کو. دوسرا سوال تھا ہمارے آفتاب احمد بھائی تھے اورنگی ٹاؤن سے, چار رکعت والی نماز ہے یا دو رکعت والی نماز ہے, مقتدی جو ہے وہ بعد میں شامل ہوا, اس کی ایک رکعت باقی ہے یا دو رکعتیں باقی ہیں, امام صاحب سجدہ صحف کر رہے ہیں, مقتدی سجدہ صحف کرے گا یا اپنی نماز ادا کرے گا؟
امام صاحب اولاً تو یہ کہ تیسری چوتھی رکعت میں سجدہ صحف نہیں کریں گے, آخر میں کریں گے. تو اب اگر امام کے اوپر سجدہ صحف چاہے اس کے ملنے سے پہلے لازم ہوا ہے, چاہے اس کے ملنے کے
بعد. تو ہمیں پتا بھی نہیں نا امام صاحب نے کب کہاں کون سی غلطی کی, تو ہمیں تو نہیں پتا.
تو اس صورت میں سجدہ صاف جب امام کریں گے, جو مسبوق ہے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاف کرے گا. اب وہ ایسا نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے گا, امام کے ساتھ سجدہ صاف کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ, یہ بھی یعنی کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ سجدہ صاف کے لیے عام طور پر امام سلام پھیرتے ہیں, سجدہ صاف کے لیے سلام پھیرتے ہیں. تو امام کا اور جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے تو ان کا تو سلام پھیرنا جائز ہے, اور حکم یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ صاف کریں. لیکن جو مسبوق ہیں جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں باقی ہیں تو وہ سلام نہیں پھیریں گے. اگر کسی نے جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی چلے گی.
سجدہ صاف کیسے کریں گے وہ؟
وہ بغیر سلام پھیرے سجدہ صاف کریں.
جب امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو سجدے
وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے.
اب وہ اپنی نماز کب پوری کریں گے جب امام صاحب بعد میں آخری سلام پھیریں گے؟
دیکھیں سجدہ جو مسبوق ہے یعنی جو بعد میں آنے والا ہے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کو حکم ہے کہ, ایسا نہیں ہے کہ امام السلام علیکم ایک طرف کر رہا ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. تو اس کو حکم یہ ہے کہ جب امام دوسری طرف سلام پھیرے تو وہ بعد میں کھڑا ہو. تو وہ اس لیے ہے کہ اگر امام کے اوپر سجدہ صاف وغیرہ ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے. تو اب بہت سارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, جو ہی امام نے السلام علیکم کہا تو وہ پہلے سے کھڑے ہو
گئے, سلام تک تو رکو ہو گیا ہوتا.
تو اس صورت میں تو پھر ظاہر ہے کہ کنفیوز ہوں گے یہ. تو اس لیے سجدہ صاف کے لیے یہ سلام نہیں پھیریں گے, انتظار کریں گے جو پہلے سے شامل ہے امام کے ساتھ وہ سلام پھیریں گے. جب امام سجدے کے لیے جائیں گے تو یہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے,
سجدے میں شریک ہو جائیں گے
اور پھر کھڑے ہو جائیں گے.
اور آخری سلام میں جو ہے وہ پھر اپنی نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پوری کریں گے. امید ہے ہمارے آفتاب بھائی اورنگی ٹاؤن سے جنہوں نے کال کیا ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا. دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ. مزید
محمد صادق دورا جی, بچی کے لیے جو حقیقہ ہوتا ہے بکری کرنا ہے ضروری ہے یا بکرا کر سکتے ہیں؟
جی بکری کر سکتے ہیں یا بکرا ضروری ہے, بالکل جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے, یہ کافی یہ بھی کنفیوز ٹاپک ہے کہ اندھیرا ہو گیا یا جماعت چلی گئی تو اب مغرب قضا ہو گئی.
نہیں ایسا نہیں ہے کہ مغرب کا وقت محدود نہیں ہوتا. مغرب کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے, مغرب کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو مغرب کا وقت باقی رہتا ہے وہ کم از کم بھی اگر مغرب کا وقت ہو موسم کی تبدیلی کے ساتھ دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے ہاں تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ یا سوا گھنٹہ سے کم نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے مغرب کا وقت کافی ہوتا ہے. اب اس میں فقہا نے تو بحث کی ہے کہ سفیدی غائب ہو جائے یا سرخی غائب ہو جائے, تو اگر ہم اس میں جائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو اوقات کے نقشے جاری کیے جاتے ہیں جیسے مکتبۃ المدینہ سے نمازوں کے اوقات کا ایک جو ہے وہ جدول بنا ہوا ہے, نقشہ بنا ہوا ہے, تو وہ نقشہ خرید لیا جائے اور اس کے اوپر روزانہ کے اوقات دیکھ لیے جائیں. کہ مغرب کا وقت بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تین فرض پڑھنے تک ہے, اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی نماز ختم ہوئی مغرب کی سلام پھیرے امام نے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا. تو مغرب کا وقت عشاء کے وقت تک رہتا ہے, دوسرے معنوں ہم یہ کہیں
جب تک عشاء کا وقت شروع
نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے.
اصل میں یہ بہت ایک طبقہ ہے, یعنی ماشاءاللہ جماعت سے نماز بالکل پڑھنی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جماعت چلی گئی تو اب وہ سمجھتے ہیں نماز ہی چلی گئی. وہ ٹائم ٹیبلز کو بھی نظر میں رکھیں کہ کون سی نماز کا وقت کب تک ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اب یہ پتہ چلا کہ جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا,
جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا. اچھا اب اس میں یہ بھی رکھا جائے, اب عشاء کا وقت کہاں سے شروع ہوگا؟ اب سمجھتے ہی ہیں کہ جب اذان ہوگی تو اس وقت سے شروع ہوگا. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ جو ہمارے یہاں آج کل یہاں مروج ہے وہ یہی ہے کہ 5-10 منٹ جب وہ شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے عام طور پر, لیکن اس کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے, ہر جگہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا جو اوقات کا نقشہ ہے اس کو لیا جائے اور اس کے مطابق روزانہ کی نمازوں کے ابتدا کے اوقات دیکھ لیے جائیں, تو یہ اگر ہمارے پاس رہے گا تو یہ ہماری کنفیوژن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.
یہ تو بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی. ظاہر ہے اب صرف اذان ہی کر فوکس کریں گے تو جس علاقے میں لائٹ نہیں ہوگی وہاں تو پھر مغرب کا وقت چلتا ہی رہے گا, تو ایسا نہیں ہے. اچھا لیکن اب یہ جو آپ نے فرمایا اندھیرا جو ہے, یہ کچھ اس میں ہے کہ جان بوجھ کے 7:40 تک اب ٹائم ہے تو 7:30 ہی مغرب پڑھ لیں گے بھائی؟
یہ تو ہم بات کر رہے تھے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے. تو وقت کی گنجائش کہاں تک ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وقت میں گنجائش ہے تو ہم ضروری ہے کہ پھر وہ اسی تاخیر کے ساتھ ہی پڑھیں. مغرب کی نماز کو جلد ادا کرنے کا حکم ہے, اور یہاں تک کہ اتنی تاخیر کر دینا بلا عذر شرعی کہ تارے نظر آنا شروع ہو جائے, تارے گنجنا شروع ہو جائے بہت زیادہ, تو اس کی وعید بھی یہی ہے. تو بلا عذر شرعی تو اس کو تاخیر کے ساتھ
فوراً پڑھ لیں, جیسے وقت شروع ہو جائے
اس کو فوراً ادا کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی مسافر ہے یا کسی وجہ سے رہ گئی ہے, ٹریفک میں پھنس گیا ہے, تو اب بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں, قضا کر دیتے ہیں,
اندھیرا ہو گیا, اب نہیں پڑھنی,
اب نہیں پڑھنی ہے, تو اب اس صورت میں وہ سخت گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے, وہ قضا بھی ہو جائے گی. تو یقیناً یہ ٹائم ٹیبل کیسے حاصل ہو, دعوت اسلامی نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ایک سافٹ ویئر موجود ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے موبائل اپلیکیشن میں, موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اوقات الصلاۃ, اور آپ یقین جانیے اٹس امیزنگ سافٹ ویئر, اباؤٹ 2.7 million, 27 لاکھ کم و بیش مقامات کے ٹائم ٹیبل اس میں موجود ہیں. جہاں دنیا میں آپ ہیں, سفر میں آپ ہیں, اس سافٹ ویئر کو اپنا ساتھی بنا لیں. نماز کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس سٹی اس کنٹری کا نام ڈالیں اور نماز کے سارے اوقات, پانچوں نمازوں کے اوقات لے لیں, سحر و افطار کا وقت آپ کو ملے گا. تو کوشش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی تمام جو پرابلمز ہیں اس کو, اسلامک پرابلمز بالخصوص ہیں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے.
یہ تو ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں سینریاں الٹے سیدھے,
وہ جو نماز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ
لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمارے گھروں میں اکثریت الحمدللہ مسلمان ہیں, نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو جس طرح رمضان کے وہ نقشے, اوقات کے نقشے ہر کوئی لیتا ہے تقریباً
پورے سال کے لیتے ہیں,
تو اسی طرح نماز کے اوقات کا جو ہے یہ دائمی نقشہ ہے. اگر آپ نے لے لیا تو پھر یعنی کہ 20-30 سال جو ہے وہ 20-30 روپے خرچ کر دیے تو وہ پھر آپ کی لائف ٹائم چلتا ہے.
یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے تقریباً بڑے شہروں کا شائع کیا ہوا, مکتبے پر جائیں اپنی سٹی کے لیے, آپ نقشہ لے لیں اور اپنے گھر میں لگا لیں. بڑی اچھی بات کی, ہر کسی کے پاس سافٹ ویئر موبائل کمپیوٹر نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے. اور بعض اوقات اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیلی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اب فجر کا وقت ہے, 15 دن پہلے ہم نے معلوم کیا کہ 7:20 تک, یا 15 دن تک ہم 7:20 پڑھتے رہے.
یہ کرتے ہیں لوگ. آج تہجد کا کیا وقت ہوتا ہے, اب اس کو کیا بتایا جائے کہ تہجد کا کیا وقت ہوتا ہے؟ اب اگر اس کو یہ سمجھانے جائے نا کہ حضرت صاحب تہجد کا وقت جو ہے نا وہ روزانہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے,
وہ تو
کہتے ہیں نہیں ہمیں بتا دیں بس اذان سے کتنی دیر پہلے, تو اب یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ اذان سے
ڈیلی. بہت بڑی چینجنگ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تو نارملی 1 منٹ اور 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے ایک دن کے اندر, بعض اوقات 2 دن بعد 1 منٹ بدلتا ہے, لیکن یورپ کے اندر 1 دن میں 10-10 منٹ کا فرق بھی ہوتا ہے. میں ایسے ملکوں میں بھی گیا ہوں, میرے ساتھ وہ ناظرین شامل ہوں گے, جب 15-15 منٹ کا 1 دن میں فرق ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہاں تو روز, بلکہ ایسا لگتا ہے شام کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کیا مغرب کا وقت ہے, صبح کیا فجر کا وقت ہے. تو اتنا ہمیں اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہوگا, ورنہ کہیں ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائے. جی حضور, عقیقہ کرنا ہے بچی کے لیے, بکری ضروری ہے یا بکرا بھی چلے گا؟
اس کا مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ بکری ہو, اگر بکرا بھی کر دیا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں, جاوید ابراہیم. میرا سوال جناب یہ ہے کہ کیا مرحوم جو جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی مووی بنا سکتے ہیں کیا؟
جی مرحوم کی مووی. مزید
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مدمل اختار ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا تعلق رشتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیٹ میں پیسے کمانا کیسا ہے, اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انٹرنیٹ پر پیسے کمانا, جی حضور انشاءاللہ بتائیں گے. جاوید ابراہیم صاحب تھے ساؤتھ افریقہ سے, کسی کا انتقال ہو گیا, اب اس میت کی مووی بنانا کیسا
جائز ہے؟ جب زندہ کی بنانا جائز ہے تو مردہ کی بنانا بھی,
مردہ کی بنانا جائز ہے. اب اس مطلب نیت کا ظاہر عمل ہوگا کہ وہ کس نیت سے بنا رہے ہیں, لیکن چونکہ مووی فی نفسی ہی بنانا جائز ہو گیا. مزمل اتاری باب المدینہ سے, انٹرنیٹ پر پیسے کمانا
یہ تو سوال جو ہے وہ بالکل
بڑا وسیع ہے,
وسیع بھی ہے اور یہ مجھول سا سوال ہے نا کہ کس طریقے سے پیسے کمانا ہے. انٹرنیٹ کے تو بہت سارے ذرائع ہیں.
اب انٹرنیٹ پر جوا بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کے ذریعے سامان بھی بیچا جاتا ہے,
جائز ذرائع بھی ہیں ناجائز ذرائع بھی ہیں. تو جو جائز طریقہ ہے اس سے کمانا جائز, ناجائز طریقہ اس سے کمانا ناجائز.
جی میرے بھائی, امید ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال آپ نے سن لیا ہوگا کہ جائز طریقے سے اگر کمائیں گے, انٹرنیٹ پر کما رہے ہیں اس لیے ناجائز نہیں ہو جائے گا, انٹرنیٹ پر کیسے کما رہے ہیں یہ سوال ضرور آپ پر آپ کے لیے آ جائے گا. اور ایک سوال مجھے میسج کے ذریعے ضرور ملا تھا, ایثار ثواب ہم کرتے ہیں, ایک بار کسی کو ایثار ثواب کر دیا یعنی قرآن پاک ہم نے کچھ پڑھے, کوئی عمرے کیے, کوئی حج کیے, کسی کو بھیج دیا, اب دوبارہ کسی نے کسی کا انتقال ہو تو وہی ثواب اب دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے اس کو کیا جا سکتا ہے؟
اپنا پڑھا ہوا جی تو وہ ایک کو دے دیا تو پھر دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کا پڑھا ہوا ہے, بھائی آپ کو دے دیا پھر اس کو دے دیا, یعنی کہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی 30 پارے فلاں نے مجھے ایثار ثواب کی تھی, تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور جو اپنا پڑھا ہوا ہے
وہ دے سکتے,
وہ بار بار.
یہ تو ایک واقعی صحیح فرما رہے ہیں. آج چلیں اس ٹاپک کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مجھے کچھ ایثار ثواب دے دیں, میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, اب وہ سب کو میسیجز کیے, ایثار ثواب میسیجز کے ذریعے جمع ہو گیا, اب وہ ایک باقاعدہ بینک بن گیا ان کے پاس, اب وہ جس کو چاہیے ہوتا تو وہ سب کا کیلکولیٹ کر کے 5,000 قرآن پاک بھی ہو گئے, 2,00,000 2 کروڑ درود پاک بھی ہو گئے. تو اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ سناؤں. ایک صاحب کا مجھے فون آیا, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, کہ آپ پلیز میرے لیے ایثار ثواب کی جو ہے نا وہ ترکیب بنا دیں. تو میں نے کہا دیکھیں زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے میرے پاس اعمال ہیں میں آپ کے والد صاحب کی نظر کرتا ہوں, نہیں آپ کچھ اور بھی ترکیب بنا دیں. تو میں ان کو کیا سمجھا تھا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ آیا کہ ہمیں فلاں لوگوں نے تو اتنے لاکھ درود پاک اور اتنے کروڑ وہ بھیجے, تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. تو میں نے کہا بھائی اب میرے پاس جو تھا وہ میں ہی دے سکتا تھا, اس طرح کلیکشن کر کے دینا تو یہ تھوڑا سا تفصیل ہو. اب آپ کی طرف سے وضاحت تو ہو گئی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح مطلب ایک ہی چیز کو بار بار ایس ایم ایس کے ذریعے جمع کیا اور اسی کو کیا. اچھی بات یہ کہ مردہ کے لیے دوبارہ پڑھا جائے, اچھے انداز سے پڑھیں اور پھر ایثار ثواب کریں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
اب اصل میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے مجھے فرض کے ایثار ثواب کیا, آپ نے فرمایا کہ 2 قرآن,
ٹھیک ہے,
تو اب میں کسی کو دے رہا ہوں 2 قرآن, تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 قرآن میں نے پڑھے ہیں,
جی جی جی,
یا میرے لیے 2 قرآن کی تلاوت کر رہی
ہے, 2 قرآن کی تلاوت ہوئی ہے باقاعدہ. اب یہ تو صرف میسج میں سارا کام ہوا اور پجانا 5,000 قرآن پاک ہو گئے, کروڑوں درود پاک ہو گئے.
اور بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کہ بعض جو ہے وہ لوگ اس میں اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں, جو عام طور پر جن کو دین اسلام کا کوئی شعور نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسے بھی بول دیتے ہیں کہ 2 قرآن آپ کو دے دیے, 3 قرآن آپ کو دے دیے
بغیر پڑھے,
بغیر پڑھے. ایسے بھی لوگ, بہت سارے لوگ جو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ حلیہ دینی تو ہوتا ہے لیکن دین سے واقفیت نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا ہے. تو اس بنا پر اب ایثار ثواب کے لیے وہ اس طرح یوں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور جس کو پڑھوانا بھی ہے تو وہ پڑھوانا کیا ہے, بلکہ بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ سارے اہل خانہ بیٹھ کر, عزیز و اقارب بیٹھ کر خود پڑھیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے قرآن پاک پڑھے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرما لے آئے
آئے
تو ایک سطر ایک لفظ بھی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے,
اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا. سبحان اللہ, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اصل میں شاید یہ جو ٹرینڈ چلا ہے نا اس کی وجہ سے پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے,
بہت کم.
کیا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم پڑھیں گے تو 2 قرآن پڑھیں گے, گھر میں 1 قرآن پڑھ سکیں گے سارے حافظ صاحب جمع بھی کریں گے تو, اور یہ جناب ہمارے پر فلاں بھائی نے تو 5,000 قرآن پاک کا میسج کر دیا.
اب لوگ یہی کرتے ہیں کہ مدارس میں چلے جاتے ہیں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بول دیتے ہیں کیا ہمیں ایثار ثواب کروا دیں, ہمیں کوئی ترکیب بنوا دیں. تو اب ہمارے ہاں تو خیر مدارس میں ایسی ترکیب نہیں ہوتی ہے, لیکن بعض جگہوں پہ یا بعض لوگوں کا اس طرح کا بھی طریقہ دیکھا ہے یا سنا ہے تو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو اتنے دے دیے, اور بعض تو فیس بھی وصول کرتے ہیں. تو آپ ایسا کام نہیں کریں, آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھیں
پڑھائیں,
تھوڑا سا خود وقت دیں گے
قبر پر جا کر کچھ قرآن پڑھیں,
ہاں وہاں پہ پڑھیں, گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, اپنے عزیز و اقارب جس کو جتنا آتا ہے پڑھیں. آپ کو قرآن پاک نہیں آتا, درود پاک پڑھیں, تسبیح پڑھیں, جو بھی چیز پڑھیں گے اس کا ثواب تو آپ کے اس کو پہنچے گا انشاءاللہ.
امید ہے کہ بہت کلیئر ہوا ہوگا. وی آر ناٹ اگینسٹ ایثار ثواب, ایثار ثواب بالکل کرنا چاہیے, اور اس کو اس کا مردے کو فائدہ پہنچتا ہے, لیکن اس کے طریقہ کار کو تھوڑا سا مزید ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا میس کر دیں کہ اب پڑھنا ختم ہو جائے, صرف یہ کلیکشن جمع ہو جائے. تو گھر میں پڑھیں, اس بہانے مردہ کی قبر پر جا کر پڑھیں, اپنے گھروں میں کچھ لوگ اگر جمع کر کے اچھے انداز سے پڑھیں تو اس کی بینیفیشل امید ہے کہ اس کے زیادہ بینیفٹس ہوں گے. ایک سوال میں میسج پہ لے لوں پھر کالز کی طرف چلتے ہیں. ممبئی سے عتیق اتاری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے, تو ہم ریشم کے کپڑے کی پہچان کس طرح کریں؟
ریشم کے کپڑے کی فی زمانہ تو ریشم کا کپڑا ایسے نہیں ملتا ہے,
اتنا آسان تو نہیں,
اتنا نہیں ہے.
اصل میں اس کو تھوڑا سا, اصل میں ایک جملہ چلتا ہے کہ یہ ریشمی کپڑا,
ریشمی کپڑا,
ریشمی کپڑا سمجھ کے بندہ سمجھتا ہے یہ کوئی ریشم تو نہیں ہے.
وہ اصل میں یوں ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا نرم ہوتا ہے تو اس کو لوگ ریشمی,
فنیشنگ جو ہے وہ ریشمی کی طرح آتی ہے.
تو اب اگر اس کی فنیشنگ ریشم کی طرح ہے لیکن حقیقت میں وہ ریشم نہیں ہے تو اس کا تو پہننا جائز ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن جو خالص ریشمی کپڑا ہے وہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں,
ٹھیک ہے. تو خالص ریشم بہت مہنگا ہوتا ہے یقیناً, اور اگر آپ کو پھر بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ جو خرید رہے ہیں وہ ریشم ہے تو اس کو معلوم کر لیجیے, اس کی پہچان کیجیے, اور پھر اس کے بعد مرد کے لیے ہم نے سنا کہ وہ پہننا جائز نہیں. چلتے ہیں کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلامی بھائی, میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں, میری والدہ فوت ہو گئی ہے, میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟
ماشاء اللہ, مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, سبحان اللہ. ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا. عمرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, سوال کا جواب لیتے ہیں, پہلے ایک اور کال لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فرض شروع ہو چکے, جمع شروع ہو چکی تھی, اس کے بعد ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں.
ٹھیک ہے جناب, بالکل بتاتے ہیں آپ کو.
پین سے علی عرض کر رہا ہوں, میں نے پوچھنا ہے کہ عشاء کی نماز کا کب تک ٹائم ہوتا ہے, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو جی.
عشاء کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, والدہ کے سال ثواب کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں.
جس قدر اب والدین کا حق یہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اسال ثواب کیا جائے, جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی جائے, جب ان کا انتقال ہو جائے تو اب ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. تو اپنی والدہ کے لیے جس قدر یہ عمرے کر سکتے ہیں اور عمرے کے علاوہ جس قدر دیگر نیک
اعمال کر سکتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں حاضری دیں,
کریں اور انشاءاللہ ثواب ملے گا.
والدہ کے لیے خوب اسال ثواب کریں تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. سنتیں پڑھ سکتے ہیں, ظہر کی جماعت ہو رہی ہے, سنتیں باقی ہیں, تو سنتیں پہلے پڑھیں گے یا فرض میں شامل ہوں گے؟
اگر ظہر کی نماز شروع ہو گئی ہے یا بالکل ہونے والی ہے تو اس صورت میں سنتیں ادا نہیں کی جائیں,
ٹھیک ہے,
فرض میں شامل ہو جائیں, اور فرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو بعد کی دو سنتیں ہیں ان کو ادا کریں, اور اس کے بعد جو پہلے سنتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کریں.
فرض کے بعد پہلے دو سنتیں اور پھر چار,
پھر چار سنتیں ادا کریں.
اچھا, اگر سنتیں شروع کر دیں, چار سنتیں ہیں, ایک سنت پڑھی اور ایک رکعت پڑھی اور جناب جماعت کھڑی ہو گئی, تو کیا وہ سنت کو توڑ دیں گے اور جماعت میں شامل ہوں گے؟
دیکھیں, اگر ہم نے شروع کیا ہے
جی
اور ابھی ہم نے پہلی رکعت ہی, یعنی کہ پہلی رکعت کی ابتدا ہے اور پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے ہم نے, تو اس صورت میں فرض کی جماعت قائم ہو گئی,
ٹھیک ہے.
یہ نہیں ہے کہ جیسے اقامت کہی جا رہی ہے اس وقت نہیں, بلکہ جماعت قائم ہو گئی,
ٹھیک ہے.
تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ رکعت کا سجدہ کر چکا ہے,
ٹھیک ہے,
تو پھر اس صورت میں دوسری جو ہے وہ رکعت ادا کرے, اور دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ درمیان میں سلام پھیر کے پھر جو ہے یہ شامل ہو جائے.
یہ دو رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی یا سنتیں ہو جائیں گی؟
یہ تو دو رکعت اس کی نوافل ہو گئیں,
دوبارہ چار پڑھنی پڑیں گی.
اسی طرح اگر اس نے تیسری شروع کر دی, دو رکعت یعنی کہ پڑھ چکا تھا, تیسری شروع کر دی اور فرض کی نماز قائم ہو گئی ہے, تو اب اگر تیسری کا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو یہیں پہ ختم کرے اور فرضوں میں شامل, اور اگر تیسری کا سجدہ کر چکا ہے تو پھر چار مکمل کرے اور پھر فرائض میں شامل ہو.
دیکھیں یہ آج کتنی زبردست ہمیں معلومات ملی ہے. اول تو ٹائم معلوم کر کے سنتوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, ایک منٹ باقی ہوتی ہے اور بعض لوگ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آخری سوال آج کے سلسلے کا لیتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم کتنا ہے؟ علی بھائی تھے سندھ سے غالباً.
عشاء کی نماز کا وقت جو ہے, اختتامی جو وقت ہے وہ صبح صادق تک ہے, لیکن اس میں آدھی رات تک تاخیر کر دینا یہ مکروہ ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو صبح صادق جب طلوع ہوگی تو عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا. صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے عشاء کا وقت ہے,
سحری کا وقت ختم ہونے تک, فجر کا وقت شروع ہونے تک عشاء کا وقت ہے. آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ آج آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے تھے. کئی ٹاپکس پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے, یقیناً ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اہل علم لوگوں سے رابطہ رکھیے, دارالافتاء اہل سنت سے جڑے رہیے. مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم شرعی تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.